ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، خوش آمدید سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی چند مخصوص آیات اور پھر ان میں موجود چند منتخب شدہ تفصیلی نکات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد قاسم عطاری صاحب۔ آئیے چلتے ہیں اس سلسلے کے پہلے سوال کی طرف۔ آیت نمبر 44 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ مطلب اس آیت کریمہ میں جو مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سیاق و سباق میں بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو آدمی خود نیکی کرتا ہے، کیا صرف اسے ہی اجازت ہے کہ وہ دوسرے کو نیکی کا حکم دے، یا وہ شخص جو خود نیکی نہیں کرتا، گناہوں میں پڑا رہتا ہے، وہ بھی کسی دوسرے کو نیکی کا حکم دے سکتا ہے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو کہ خود نیک ہونا ضروری ہے، تو پھر تو صرف وہ لوگ جو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، وہی امر و نہی کر سکتے ہیں، عام انسان تو شاید نہ کر سکے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہ اس رکوع کی آیت ہے جس کے شروع کے اندر ہے یا بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کو متعدد احکام یہاں پر دیے گئے ہیں۔ یہاں جو آیت ہے، پہلے تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا ہم جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر لیں تو اس سے سیاق و سباق بنی اسرائیل کا سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے پھرتے ہو اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے، تو تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہ اس انداز کے اندر یہ بات کہی گئی۔ اب بنی اسرائیل ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھولے ہوئے تھے کہ خود اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے؟ کتاب سے مراد تو تورات شریف ہے، کہ تورات پڑھتے اور پھر بھی تمہارا طرز عمل یہ ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ بنی اسرائیل کا قول و فعل کا تضاد بہت بہت انداز میں تھا، بہت طرح میں تھا۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے جو یہاں معنی بیان کیا ہے وہ تو ایک ہی معنی بیان کیا ہے، لیکن ویسے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اور بھی امور ہیں جن کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جو عام طور پہ مفسرین نے فرمایا وہ کیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، ان کے رشتے دار ان سے پوچھتے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور کیا ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے؟ تو یہ علماء کہتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہیں اور تمہیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اب اپنے رشتے داروں کو تو بول رہے تھے ایمان لے آؤ، لیکن خود نہیں لاتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنی جانوں کو بھولے ہوئے ہو۔ اچھا، لیکن یہ بھی علماء کا سب کے ساتھ ایسا طرز عمل نہیں تھا کہ سب کو ہی بتاتے پھرتے تھے کہ ہاں اللہ کے نبی ہے تم ایمان لے آؤ، ایسا نہیں تھا۔ جو خاص خاص کچھ لوگ تھے ان کو بتاتے تھے کہ ہے بات تو صحیح ہے، یہ ہیں تو اللہ کے نبی، اور تم ایمان لے آؤ تو واقعی ایمان لانا چاہیے. تو یہ خاص لوگوں کو بولتے تھے، جیسے قریبی رشتہ دار وغیرہ. اچھا، دوسرا اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہودی دیگر لوگوں سے کہتے تھے اور مشرکوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ فکر نہ کرو، اللہ کا ایک رسول آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم تم سے پہلے ایمان لے آئیں گے. کفار اس پر تھے کہ اگر یہ پہلے ایمان لے آئیں گے تو ہم ان سے پہلے ایمان لے آئیں گے. تو گویا ان کے کہنے میں ان کو بھی ایمان کی دعوت شامل تھی. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس پر فرمایا کہ پہلے تم کیا کہتے تھے اور اب کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کو تو تم اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ ایمان لانا ہے، اور جب وہ نبی تشریف لے آئے تو اب تم نے ان کو چھوڑ دیا، تو تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے. اچھا، ایک اور بات کہ جو اس آیت کی تفسیر میں عموماً بیان تو نہیں ہوئی، لیکن ویسے قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کی بہت ساری برائیاں قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی. فرمایا کہ رشوت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لے کر غلط فیصلے دیتے ہیں. اچھا، اب رشوت دے کر غلط فیصلے کرتے ہیں، ایک طرف لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تورات پہ عمل کرو، اور خود رشوت لے کے فیصلے کر رہے ہیں. لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمل کرو، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ رشوت نہیں لینی، ظلم نہیں کرنا، اور اپنی مرتبہ یہ بھولے ہوئے ہیں اور رشوت بھی لے رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں.
یہ ہے تضاد.
تو یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے کہ یہ رشوت کھاتے تھے، غلط فیصلے کرتے تھے. تو اس پر گویا فرمایا گیا کہ کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو کہ پوری تورات پر عمل کرو، لیکن اپنی جانوں کو بھولے ہوئے ہو کہ خود رشوت بھی لے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، کتمان حق بھی کر رہے ہو، غلط بیانی بھی کر رہے ہو، خود سارا کچھ کرتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو تمہیں عقل نہیں. کہ قول و فعل کا تضاد کسی بھی سمجھدار اور شریف اور معقول آدمی کی زندگی میں نہیں ہوتا. تو یہ اس سیاق و سباق میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا. اچھا، اب دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ اگر یہ حکم یوں ہی ہے کہ جب آدمی خود نیکی نہ کرتا ہو تو دوسرے کو بھی نیکی کرنے کا نہ کہیں، ورنہ تو یہ اس پر صادق آ جائے گا کہ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کرنے کا بولتے ہو، خود نیکی کرتے نہیں، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں. تو اب اگر اس کا جنرل میننگ لے، ایک تو بنی اسرائیل کے اعتبار سے تھا، ایک ہم جنرلی سب کے اعتبار سے، کہ قرآن پاک میں جو احکام ہیں وہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بیان کیے گئے، اگر وہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی تو یہ بات تو ہمارے لیے بھی ہے نا، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں نیکی کا حکم دیتے ہو دوسروں کو جبکہ تم خود نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم ہمیں بھی ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اب یہاں پر وہی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تو نتیجہ یہی نکلا کہ جب تک ہم خود نیکی نہ کریں ہم دوسرے کو نہیں کہہ سکتے، اور جس گناہ سے ہم خود نہیں بچتے ہم دوسرے کو بچنے کا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ورنہ تو یہی آیت وہاں پر صادق آ جائے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا آیت کے اصل مقصد کو سمجھا جائے تو اس اشکال کا ازالہ ہو جاتا ہے. اب میں آیت کا تھوڑا سا تفصیلی ترجمہ کرتا ہوں. تفصیلی ترجمہ وہ کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر دوسروں کو کیوں بولتے ہو جب خود نہیں کرتے؟ ایک تو اس آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے.
اچھا،
یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم جب خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کیوں بولتے ہو، دوسروں کو بھی نہ بولو. یہ نہیں فرمایا، یہ گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، پہلے تمہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک،
تو یہ کرنے کی ترغیب ہے.
ٹھیک،
ये دوسروں کو کہنے سے منع کرنا نہیں ہے,
ٹھیک,
یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوسروں کو نہ کہو جب تک تم خود عمل نہیں کرتے,
ٹھیک,
یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم دوسروں کو کہتے ہو تو خود بھی تو کرو,
جی
خود بھی تو کرو, تو یہ ہمیں کرنے کی ترغیب ہے, یہ ہمیں ابھارا گیا, تو یہ آیت مبارکہ اس معنی کے اندر ہے. اب جب آیت کا یہ معنی ہے تو پھر اس کے اندر ہمیں یہ فرمایا نہیں گیا کہ جب تم خود نیکی نہ کرو تو دوسروں کو نیکی کا نہیں کہہ سکتے, یہ فرمایا نہیں, ہمیں تو یہ فرمایا گیا کہ جب تم دوسروں کو کہتے ہو تو خود بھی تو کرو نا, تو ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے, ہمیں دوسرے کو کہنے سے منع نہیں کیا گیا. اور یہ بات جو ہے, یہ جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے, یہ اس لیے بھی اس کا لینا ضروری ہے کہ جو ہماری شریعت کے احکام ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت ہے اور دین کی حکمتیں ہیں, وہ ساری اس بات کا تقاضا کرتی ہیں. کیسے؟ وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو حکم دیے, ایک حکم ہے کہ ہم نیک بنیں,
ٹھیک,
اور ایک حکم ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں.
جی بالکل.
ایک حکم ہے ہم گناہ سے بچیں,
ٹھیک ہے,
دوسرا حکم ہے دوسروں کو گناہوں سے بچائیں.
جی
اب اگر ایک حکم پہ عمل نہیں ہو رہا,
ٹھیک,
تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہوا کہ دوسرے حکم پر بھی عمل نہ کریں؟
جی
اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے, نماز پڑھو زکات دو. اب اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کا یہ کہاں مطلب ہوگا کہ زکات بھی نہ دے, یا زکات نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ نماز بھی نہ پڑھے؟ وہ سیپریٹ حکم ہے, وہ سیپریٹ حکم ہے. اسی طرح یہاں ہمیں دو حکم ہیں کہ تم نیکی کرو, دوسرا حکم ہے دوسروں کو نیکی کی دعوت دو. اب اگر ہم نیکی نہیں کرتے تو دوسرا حکم تو نہ چھوڑے, اگر ایک واجب کسی کا چھوڑ گیا ہے تو دوسرا واجب تو ترک نہ کرے. تو لہٰذا یہ جو حکم شریعت ہے اس کی روشنی میں مطلب یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اگر ہم خود نیک نہیں تو دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دے, بلکہ یہ ہے کہ جب دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو خود بھی نیک بنے. حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بےعینی یہی سوال کیا گیا. صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جب تک ہم خود نیکیاں نہ کرنے لگیں تب تک کیا دوسروں کو نیک اعمال کا حکم نہ دے, اور جب تک خود ساری برائیاں چھوڑ نہ دیں تب تک دوسروں کو گناہ چھوڑنے کا نہ بولیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نہیں نہیں ایسا نہیں, بلکہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو اگرچہ تم نیکی نہ کرتے ہو, اور تم دوسروں کو گناہوں سے روکو اگرچہ تم نہ روکتے ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم شریعت کی وضاحت فرما دی. اچھا اب تیسری بات حکمت شریعت کی جو میں نے بات کی ہے, دیکھیں حکمت شرع بڑی واضح ہے کہ اگر یہ سوچ کر کہ میں چونکہ نیک نہیں ہوں لہذا میں نیکی کا حکم نہ دوں, میں نے چونکہ سارے گناہ نہیں چھوڑے لہذا میں دوسروں کو گناہ سے نہ روکوں, اگر یہ سوچ کے لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی بندہ بھی 100% نیک شاید و باید ہی ہوتا ہے. اولیاء کرام ہی ہوتے ہیں کہ جو بالکل اعلیٰ درجے میں فائدہ, ورنہ ولی کی تعریف کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ معصوم ہوں. تو نبی کی تعریف ہے نا کہ معصوم ہوں, ولی کی تعریف کے اندر بھی یہ نہیں ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے. تو اگر یہی والا حکم ہوتا کہ نیک بننے سے پہلے نیکی کا حکم نہیں دے سکتے, گناہوں سے بچنے سے پہلے گناہ چھوڑنے کا نہیں کہہ سکتے, تو پھر تو کوئی کسی کو کچھ کہے ہی نہیں, نہ نیکی کا حکم دے نہ برائی سے منع کرے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا, تو پھر جو جس برائی میں مبتلا ہے اور جو جس نیک عمل کو ترک کرنے میں لگا ہوا اسی کے اندر لگا رہے گا, اور نتیجتاً یہ سارے کا سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. لہذا حکم یہ نہیں ہے, حکم وہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ تم اگرچہ تمام نیکیاں نہ کرو تب بھی نیکی کا حکم دو, تمام گناہوں سے نہ بچو تب بھی تم دوسروں کو گناہوں سے بچنے کا کہو.
ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم میں بارہا جو ہے وہ نماز کی تاکید کی گئی ہے, اور سورہ بقرہ میں بھی کچھ آیات ہیں, جیسے آیت نمبر 43 ہے, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, ترجمہ, اور نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اسی طرح سے آگے چل کر ایک اور مقام پر 45 آیت ہی ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ترجمہ, اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. مطلب یہاں پر ان دو آیات میں نماز کا ذکر ہوا, نماز کا حکم دیا گیا, تو پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نماز کی اتنی تاکید کیوں ہے, اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پر مخاطب بنی اسرائیل ہی ہیں، تو بنی اسرائیل کو نماز کا حکم دینا اس سے کیا مراد ہے؟ اور تیسری اور آخری چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آخر میں کہا ورکعوا مع الراکعین، نماز کا ذکر فرما کر پھر رکوع کا ذکر الگ سے فرمایا، تو نماز میں تو رکوع داخل ہوتا ہے، پھر رکوع کا الگ سے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟
لیکن نماز کی تاکید جو ہے
جی،
تو یہ سورۃ البقرہ ہے، اس کی جو بالکل ابتدا تھی وہاں پر بھی نماز کا تذکرہ تھا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاۃ،
جی،
اور اس کے بعد یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو،
جی،
پھر اس کے بعد دوبارہ پھر نماز سے مدد حاصل کرنے کا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ یہ فرمایا جاتا. تو پہلی بات یہ کہ نماز کی تاکید، دیکھیں نماز کی تاکید تو اس لیے ہے کہ نماز ہمارے دین کا سب سے پہلا فرض، ایمان لانے کے بعد نماز ہمارے دین کا سب سے پہلا فرض اور سب سے افضل عبادت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عبادت ہے.
سبحان
اللہ. لہذا جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہی امفسائز فرمایا، اتنی اس کی تاکید فرمائی.
جی.
دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو یہاں پر بطور خاص کیوں حکم دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس رکوع کے اندر ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّا يَفَتَّقُوا، اور اے بنی اسرائیل مجھ سے ہی ڈرو.
ٹھیک.
ایک جگہ فرمایا وَإِيَّا يَفَرْهَبُوا.
جی.
اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، اور مجھ سے ڈرو.
ٹھیک.
لیکن تقوی کے اندر جو ہے ایک قسم سے یوں کہہ لے کہ برائیوں سے بچنے والا، نافرمانی سے بچنے والا مفہوم ہوتا ہے.
جی.
اور فرحبون، رہبت جو ہے، یہ سامنے والے کی عظمت کے پیش نظر جو خوف ہوتا ہے، جو دل کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ اس کا نام ہوتا ہے. ان دو چیزوں کا حکم. اچھا، اس کے ساتھ کچھ چیزوں سے منع کیا گیا کہ میری آیتوں کو نہ بیچو تھوڑی قیمت کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. تو بنی اسرائیل کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تھی خوف خدا کی کمی، جس پر بار بار فرمایا اور مجھ سے ہی ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور دوسری تھی مال کی محبت، کہ مال کی محبت میں ہی خدا کی آیتیں بھی بیچنا شروع کر دی نا، ان کے مفہوم کے اندر تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، لفظی بھی معنوی بھی. تحریفیں کیوں تھی؟ مال کے چکر میں. اب مال کی محبت اور اللہ تعالی کے خوف کا نہ ہونا، یہ سبب تھے جو ان سے یہ گناہ کرواتے تھے، یا جس کی وجہ سے وہ غفلت کا شکار تھے. تو اب ان کی اس مسئلے کا حل کیا تھا؟ کہ مال کی محبت نکلے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے.
جی.
نماز کے اندر ان دونوں چیزوں کا حل موجود ہے. وہ کیسے؟ کہ نمبر ایک تو یہ کہ نماز جب آدمی پابندی کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ صلوا، نماز پڑھو.
جی.
فرمایا اقیم الصلاۃ.
سبحان اللہ.
نماز کا اہتمام کرو.
سبحان اللہ.
اقیمو جو ہے،
جی،
یہ ہے نماز کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے.
سبحان اللہ.
تو یہ ہے نماز کا اہتمام. اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس میں ہم استعمال ہوتا ہے، ہم ان انٹینشن اور جس میں اٹینشن، دونوں چیزیں آتی ہیں، جس میں ارادہ اور قصد اور ہمت آدمی کی استعمال ہوتی ہے، وہ ہے اہتمام نماز کا. تو اقیم الصلاۃ کا مطلب کہ نماز کا خوب اہتمام کرو.
جی.
اب جو بندہ حقیقتاً نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور پیدا ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
اور جب دل میں حقیقتاً یہ تصور جاگزی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے.
سبحان
تو اللہ کا خوف بھی نماز کے ذریعے پیدا ہوگا، آخرت کی فکر بھی پیدا ہوگی. جب آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو دنیا کی محبت اتنی نکلے گی.
ٹھیک.
کیونکہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے.
جی.
جتنی دنیا کی محبت زیادہ ہوگی آخرت کی کم ہو جائے گی.
جی.
جتنی آخرت کی محبت زیادہ ہوگی دنیا کی کم ہو جائے گی.
ٹھیک.
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز کا اہتمام کرنے، نماز قائم کرنے، آداب کے ساتھ نماز پڑھنے، نماز سے مدد حاصل کرنے اپنی بیماری کے علاج کے لیے، ہمارے دل میں جو دنیا کی محبت ہے اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو.
سبحان اللہ.
تمہارے دل کے اندر جو بے خوفی ہے اس مرض کا علاج کرنے کے لیے تم نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. تو نماز کا بنی اسرائیل کو اس اعتبار سے یہاں پر اس سیاق و سباق کے اندر فرمایا گیا کہ ان کے مرض کا ازالہ ہوگا تو پھر ان کو دنیا کی محبت کم ہوگی تو خدا کی آیتیں بیچیں گے. تو اور ای آیا فتقون پر بھی عمل ہوگا، ای آیا فرحبون پر بھی عمل ہو جائے گا. تو یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو نماز کی تاکید کی گئی. تیسری وجہ، تیسری چیز جو سوال کے اندر پوچھی گئی تھی وہ تھا کہ رکوع نماز کے اندر داخل ہے، نماز کا فرما دیا واقیم الصلاۃ، اس کے بعد پھر ورکعوا مع الراکعین،
جی
نماز کے بعد واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین،
جی
نماز پڑھو
جی
اور زکات دو اور رکوع کرو،
جی رکوع کرنے والوں کے ساتھ.
رکوع تو نماز کے اندر ہی داخل ہے،
جی
تو جب نماز میں داخل ہے تو رکوع کو جدا کیوں ذکر کیا گیا؟
ٹھیک،
اس کی دو حکمتیں ہیں جو اس میں سمجھ آتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے.
ٹھیک،
جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، چہرہ بول کے پورا وجود مراد لیتے ہیں.
جی
یہ عربی میں بھی، یہ اردو کے اندر بھی یہ بڑا عام ہے. یا مجمع میں سر ہی سر تھے،
جی
مراد لوگ ہی لوگ تھے، حالانکہ سر نہیں ہوتے سر وہاں پر، لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح عربی کے اندر بھی یہ ہے کہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. رکوع نماز کا جز ہے، رکوع نماز کا جز بول کے کل مراد لیا. اب اگر ترجمہ کرے تو بنے گا اور نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور نماز ادا کرو.
ٹھیک،
گویا اول آخر نماز کا ذکر کر کے نماز کی تاکید میں اور زیادہ تاکید پیدا کر.
سبحان اللہ، بہت خوب.
تو ایک تو یوں نماز کی تاکید کے اعتبار سے، اچھا دوسری بات کہ ورکعو فرمایا رکوع کرو.
ٹھیک،
رکوع کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جھکنا.
ٹھیک،
رکوع کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے جھکنا.
جی
تو فرمایا کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ.
سبحان اللہ.
اب اس میں رکوع کرنا بھی مراد ہے،
جی
اور اس میں وہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے کا معنی دینا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کہ خدا کی بارگاہ کے اندر جھکنا جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. تو یہاں پر ایک نماز کے ذکر کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھکنا جو نماز کا بھی مقصود ہے، کہ نماز کا مقصد بھی یہ ہے کہ بندے کا دل، بندے کے وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے. تو یہ اس کے اعتبار سے ورکعوا مع الراکعین کو دوبارہ بیان کیا گیا. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں تنہا ورکعوا نہیں ہے، یہاں پر ہے ورکعوا مع الراکعین.
ٹھیک،
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ.
جی
تو اس میں اصل میں جماعت کے ساتھ نماز کا حکم ہے.
سبحان اللہ.
اب اگر اس معنی کے اعتبار سے لیں تو بنے گا اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھو.
ٹھیک، زبردست.
تو یہ نماز با جماعت پڑھنے کی یہاں پر تاکید کی گئی ہے. تو چونکہ نماز با جماعت کا ہمارے دین کے اندر بہت اہتمام ہے کہ ہمارے یہاں جو پانچ فرد نمازیں ہیں، جمعے کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، اس کا اصل حکم یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. تاکہ عورتوں تک کے لیے بھی پہلا حکم یہی تھا.
سبحان،
یہ تو حالات زمانہ کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر سختی فرمائی. ہمارے زمانے کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے تو اور زیادہ سختی کیا جو ہے وہ شریعت کے جو منشا ہے اس سے پتا چل گیا. اصل یہ تھا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور اسی لیے نماز جماعت کے ساتھ 25 گنا زیادہ ثواب، 27 گنا زیادہ ثواب. اور پھر بزرگان دین کے جو جماعت کے اہتمام کے واقعات ہیں وہ بھی بے شمار ہیں. تو یہ ہے ورکعوا مع الراکعین کو جدا گانا فرمانے کی وجہ.
اچھا مصطفیٰ، اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا مال کی محبت نے بنی اسرائیل سے تحریف بھی کروائی، انہوں نے حق کو بھی چھپایا، پھر باطل کو حق کے ساتھ ملا کے اسے مطلب ابہام پیدا کر دیا ایک طرح سے. تو کیا آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کا انسان بھی مال کی محبت میں، اور بالخصوص مسلمان، مال کی محبت میں اتنا گر سکتا ہے کہ وہ دین کو پس پشت ڈال دے، یا دین میں رخنا پیدا کر دے، یا لوگوں کو مال کی خاطر گمراہ کرے، یا خود گمراہ ہو جائے؟
دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے.
جی
دو وجہ سے.
جی
دو اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے.
جی
پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم ہر وہ کام کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا.
ٹھیک،
حتیٰ کہ اگر وہ کسی جانور کے سوراخ کے اندر بھی گھسے نا،
جی جی،
تو تم بھی اس سوراخ کے اندر گھسنے کی کوشش کرو.
اللہ اللہ.
تو چونکہ یہ ایک خبر ہے کہ ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو انہوں نے کیا وہ ہمارے یہاں بھی ہوگا. انہوں نے پیسے کی خاطر اپنی کتاب کی آیتیں بیچی، تو ہمارے یہاں بھی لوگ ہوں گے جو پیسے کی خاطر قرآن کی آیتیں بیچیں گے، یعنی اس کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ لفظ نہیں بدلے جا سکتے, قرآن پاک جو نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا, لہٰذا اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے, لیکن معنی بیان کرنے کے اندر تو بہرحال بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے, مشاہدہ بھی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی جو دشمن طاقتیں ہیں ان کے بارے میں حقیقی طور پہ ہمیں یہ معلومات ہیں کہ جن کتابوں کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار پھیلا ان کتابوں کو انہوں نے چھاپ کے تقسیم کیا, ان کتابوں کو انہوں نے چھاپ کے تقسیم کیا. اب جن لوگوں کے ذریعے تقسیم کیا ان میں کچھ تو اپنی جہالت کے اندر ہی ان کے اعلی کار بنے ہوں گے, لیکن بہت سارے جانتے بوجھتے بھی بنے ہوں.
ٹھیک,
تو اب جیسے ابھی بھی ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی حکمران ہیں جو بکے ہوتے ہیں اور جو ان کے جناب پیرول پہ ہوتے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, تو غدار آج بھی موجود ہوتے ہیں. اسی طرح آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو قرآن پاک کے مفاہیم بیان کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ جناب 1400 سال سے جو قرآن سمجھا گیا وہ غلط ہے اور اب جو سمجھا جا رہا ہے وہ درست ہے. ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا, اس میں کسی عورت کا بیان کیا, جی فلاں ملک کی ایک عورت ہے اس نے قرآن پاک کا کوئی تفسیر لکھی ہے یا اس نے کوئی ترجمہ لکھا ہے اور اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس میں وہ تفسیر لکھی جائے گی جو کسی بھی صورت پچھلی 1400 صدیوں کے اندر نہ لکھی گئی
ہو,
کیونکہ وہ جو لکھی گئی تھی اس نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا, اس نے مسلمانوں کو یہ کر دیا وہ کر دیا, تو اس نے بالکل ایک نئے انداز کے اندر جو ہے نا وہ سارا کچھ لکھا. تو اس کو ہمارے ملک کے اندر اپریشیٹ کرنے والے جناب موجود اور بڑے اس پر ڈول بجانے والے خوشیاں کرنے والے کہ واہ جی واہ واہ جی واہ. یعنی یہ ایک لبرل اور سیکولر لوگوں کا پرابلم ہے کہ وہ اسلام کے حق میں جتنی مرضی کو چیز ہو جائے ان کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں اسلام کے خلاف اور پچھلے 1400 سال کے اسلام کے حقیقی مفہوم کے خلاف لکھا جائے گا نا تو یہ جناب اس کو اپریشیٹ کرنے شاباش دینے سارے مومبتیاں جلا کے پہنچ جائیں گے کہ جناب بہت بہت اچھا کام کر دیا بہت اچھا کام کر دیا. تو ہمارے زمانے کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. قرآن پاک کے اندر فرما دیا گیا کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ہی مان لا جیسے دوسرے لوگوں کا ایمان ہے, تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ہی مان لیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہوئے. تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں منافق یہ بات صحابہ کے بارے میں کہتے تھے. اب نبی پاک علیہ السلام سے تھرو صحابہ تھرو تابعین تھرو تبع تابعین تھرو ائمہ دین جو دین ہم تک پہنچا ہے, جب ہم اس دین کو لوگوں کے سامنے رکھے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی ویسا ہی ایمان رکھو جیسے یہ 1400 صدیوں میں سب نے ایمان رکھا ہے, تو کہتے ہیں کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ سارے بیوقوف ایمان لائے جنہوں نے ساری پوری 1400 صدی جو غلط سمجھا تھا جنہوں نے قرآن, کیا ہم ان کے مطابق ایمان نہیں کہنے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم السفهاء ولکن لا یعلمون, سن لو یہی بیوقوف ہے ان کو پتا نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ والا بہرحال یہ چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں, لیکن چونکہ ہمیں کنفرم کسی کا پتہ نہیں ہے کہ فلاں بکا ہوا اور اسی طرح کر رہے تھے, ہم کسی نومینیٹ نہیں کر سکتے, لیکن آثار سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان چیزوں کا وقوع ہو رہا ہے.
ماشاءاللہ, بہت خوبصورت تعظیم مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کریمہ کی طرف. آیت کا نمبر ہے 48 اور سورہ بقرہ ہی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ترجمہ, اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس آیت کریمہ میں ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور ان سے کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی. تو یہاں اس آیت کریمہ میں شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے, حالانکہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء شفاعت فرمائیں گے, علماء اور صلحاء شفاعت فرمائیں گے, تو کیا یہ آیت کا ٹکڑا اس عقیدے کے خلاف نہیں ہے؟
دیکھیے شفاعت کا عقیدہ سارے مسلمانوں کا ہے
جی,
اور برحق عقیدہ ہے
جی,
قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب یہ ہے کہ ایک آیت کو لے کر کبھی بھی اس طرح فیصلہ نہیں کیا جاتا. ہاں یہ ہے کہ آیت بذات خود محکمات میں سے قطعی ہے, مفہوم واضح, جیسے لا الہ الا اللہ ہے تو اس کو کسی دوسری آیت کے ذریعے سمجھنے کی حاجت نہیں, بذات خود ہی واضح. لیکن قرآن پاک کی بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جنہیں تنہا نہیں سمجھا جا سکتا, انہیں اس مفہوم کی دیگر آیات کے ساتھ ملا کر سمجھا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اور بعض کا اس میں بھی مزید تفصیل چاہیے ہوتی ہے تو پھر حدیث مبارک کے ذریعے سمجھا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
جو بندہ ایک آیت کو لے کر
جی.
صرف اسی کے مفہوم پہ جو ہے نا وہ اٹک جائے گا
جی.
اور دوسری آیتیں جو اس کے معنی کی مزید وضاحت کرتی ہیں
جی.
انہیں نہیں لے گا وہ غلطی کا شکار ہوگا. اسی طرح جو صرف آیتوں کو لے لے
جی.
اور حدیثوں کو چھوڑ دے
جی.
تو وہ بھی اسی غلطی کا شکار ہو جائے گا. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک کو سمجھنا ہو تو پہلے تو قرآن پاک کی آیت کے ساتھ اسی مفہوم کی دوسری آیتوں کو بھی ساتھ رکھا جائے
جی.
پھر اس کے ساتھ احادیث مبارکہ کو ملایا جائے. چوتھی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس آیت کی تفسیر اکابر آئمہ دین آئمہ مجتہدین نے کیا کی ہے ان کے ذریعے سمجھا جائے. یہ ایک سمجھنے کا انداز
جی.
اب جہاں تک شفاعت کا معاملہ ہے آیت میں فرمایا گیا ولا یقبل منہا شفاعت
جی.
اس سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی
جی.
اس کی سفارش نہیں مانی جائے گی
جی.
اب شفاعت ہمارا بڑا بنیادی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ اللہ کے سارے نبی
جی.
شفاعت کریں گے
جی.
ولی شفاعت کریں گے, حافظ قرآن شفاعت کرے گا, علماء کریں گے, حاجی کریں گے, شہید
جی.
کریں گے, یہ سارے شفاعت کریں گے
جی.
تو اب شفاعت کے بارے میں جب قرآن پاک کی دیگر آیات کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے
جی.
پہلی بات تو یہ ہے کہ خود لفظ شفاعت کا ثبوت
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ.
سبحان اللہ.
کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے
جی.
اسے پتا چلا کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی
جی. سبحان اللہ.
ایک بات. دوسری, قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کان عند اللہ وجیہا.
سبحان اللہ.
اللہ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان کی وجاہت شفاعت ہے.
سبحان اللہ.
اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا مرتبہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے.
سبحان اللہ.
وہ شفاعت بالوجاہت ہے, جیسے پہلے شفاعت بالاذن ہے تو یہ شفاعت بالوجاہت.
ٹھیک.
اچھا, اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی وجاہت والے ہیں, آخرت میں بھی وجاہت والے. وجاہت کا مطلب ہے سٹیٹس والے, مرتبے والے, مقام والے, عظمت والے. آخرت میں ان کی عظمت کیا کہ آخرت میں وہ شفاعت فرمائیں گے. دیگر عظمتوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ شفاعت کریں.
سبحان اللہ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ہے عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے. مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے. شفاعت کبرا ہے, شفاعت عظمی ہے, سارے مفسرین کا اس کے اوپر اتفاق ہے. تو یہ آیات شفاعت کے ثبوت میں بڑی واضح ہیں کہ شفاعت ہوگی. احادیث مبارک کی طرف جائیں تو اس کی تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے جس کی بڑی واضح اور بڑی معروف حدیث مبارک جو بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کے پاس سے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا, اس شفاعت کے لیے میں ہوں. پھر نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی.
سبحان اللہ.
وشفا تو شفا.
سبحان
اللہ. آپ شفاعت کریں, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی.
سبحان اللہ.
تو یہ ایک حدیث مبارک تھی اور بہت ساری حدیث. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ مجھے یاد آ گیا. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا ایک رسالہ ہے, اس کا موضوع ہی شفاعت ہے. وہ 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا, جو شفاعت کے متعلق 40 حدیثیں جمع کی گئیں. تو شفاعت کا ثبوت جو ہے یہ تو قرآن و حدیث سے بڑا واضح طور پہ ہے. اسی لیے امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. اور نفس شفاعت جو ہے اس کا تسلیم کرنا ضروریات دین میں سے ہے. نفس شفاعت ہے. نفس شفاعت کا لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ اہل علم کے اعتبار سے ہے کہ وہ اس کے مفہوم کو سمجھ جائیں گے. اچھا, اب یہ کہ آیت کے اندر جو فرمایا گیا کہ ولا یقبل منہا شفاعت,
سفارش نہیں مانی جائے گی.
سفارش نہیں مانی جائے گی
جی.
ڈرو اس دن سے, وتقوا یوما, اس دن سے ڈرو
جی.
جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی
جی.
اور کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جی. جائے گی.
ٹھیک.
آیت تو یہ کہہ رہی
جی.
اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سفارش کی دو شرطیں بیان کی. شفاعت کی دو شرطیں بیان کی. ایک جگہ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ.
ٹھیک.
کون ہے جو اللہ کے ہاں کے کسی کی سفارش کر سکے
جی
بغیر اس کی اجازت کے.
ٹھیک.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت وہ کرے گا جسے اجازت ہوگی.
ٹھیک.
جسے اجازت نہیں وہ سفارش نہیں کریں گے.
ٹھیک.
جسے اجازت ہوگی
جی
وہ شفاعت کریں گے.
جی.
اب اجازت کسے نہیں؟
جی.
بتوں کو اجازت نہیں ہے.
ٹھیک.
جن سے کفار امید لگا کے بیٹھے ہوئے, مشرک امید لگا کے بیٹھے ہوئے.
ٹھیک.
یا ہر ایرے گہرے سے شفاعت, ہر ایرے گہرے کو شفاعت کی اجازت نہیں ہے.
جی.
کہ جناب کوئی بھی اجازت شفاعت جی کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مرتبہ رکھا ہے, وہ مرتبہ نبیوں کو ملے گا, وہ مرتبہ ولیوں کو ہے, وہ مرتبہ صحابہ کو ہے, وہ مرتبہ حافظ کو ہے, حاجی کو ہے, عالم کو ہے, جو احادیث کے اندر بیان کیے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو بھی شفاعت کرے گا وہ ہوگا جسے اللہ کی طرف سے پرمیشن ہوگی.
سبحان
اللہ. دوسری بات, اللہ تعالی نے فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى.
سبحان اللہ.
شفاعت کرنے والے شفاعت سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کی جس کے بارے میں اللہ راضی ہوگا.
سبحان اللہ. یہ ایک دوسری شرط ہے.
یہ دوسری شرط ہے کہ سفارش اس کی ہوگی
جی
جس کے بارے میں اللہ راضی ہوگا کہ اس کی شفاعت کی جائے. اب اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں راضی ہوگا؟ کچھ کا تو متعین ہے کہ ان کے بارے میں اللہ راضی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ کافر.
ٹھیک.
کہ کافر کی سفارش نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کافر کی سفارش سے راضی نہیں ہے, لہذا کافر کی سفارش نہیں ہوگی.
ٹھیک.
دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ بھی لوگ ہوں کہ جو مسلمان ہوں
جی
لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفاعت پہ راضی نہ ہو تو ان کی شفاعت نہ ہو.
ٹھیک.
یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کافر متعین ہے. اب جو کافر متعین ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا. چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے, جنتی جنت میں ہوں گے, تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے, جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر.
ٹھیک.
کہ اے جہنمیوں تمہیں کون سی شے جہنم میں لے آئی؟
جی.
قالو جواب دیں گے لم نکو من المصلین
جی
ولم نکو نطعم المسکین
جی
وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین.
اللہ اللہ.
جہنمی جواب دیں گے کہ نمبر ایک, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
ٹھیک.
نمبر دو, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نمبر تین, ہم بہودہ بکنے والوں کے ساتھ بہودگی میں شریک ہوتے تھے. نمبر چار, ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ, حَتَّى کہ ہمیں موت آ گئی. مرتے دم تک کفر پہ رہے.
جی.
مرتے دم تک کفر پہ رہے.
جی.
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
اللہ.
تو انہیں سفارشیوں کی سفارش نفع نہیں دے گی.
جی.
تو اس کا مطلب کہ شافعین ہوں گے.
جی.
لیکن کافروں کو ان کی سفارش کام نہیں دے گی.
جی.
لہذا وہ ان کی سفارش نہیں کریں.
ٹھیک.
تو یہ ہے آیت کا جو پورا سیاق و سباق اور پورا مفہوم.
جی.
ہے آیت.
جی.
کا جو پورا مفہوم ہے.
جی.
وہ نکلتا ہے کہ شفاعت وہ کرے گا جسے. جی. اللہ اجازت دے گا.
جی.
شفاعت اس کی ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں دی.
جی.
اللہ تعالیٰ نے بت کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی. لہذا کچھ قطعیات ہیں.
ٹھیک.
بت نہیں کریں گے یہ نکل گیا, کافر کی نہیں ہوگی یہ نکل گیا.
ٹھیک.
نبی کریں گے یہ مسئلہ واضح ہو گیا.
جی.
گناہگار مسلمانوں کی بڑی تعداد کی شفاعت ہوگی.
جی.
یہ بھی متعین ہو.
جی.
گیا. تو اب کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ڈاؤٹ فل معاملہ رہے گا کہ پتہ نہیں اس کی شفاعت ہوتی یا نہیں ہوتی.
جی.
وہ ایک خوف و رجا کا معاملہ ہے.
سبحان.
وہ ایک خوف و رجا کا معاملہ.
جی.
ہے. تو لہذا آیت میں جو فرمایا.
جی.
گیا نا کہ ڈرو اس دن سے.
جی.
جس دن کوئی جان کسی کو نفع نہ دے گی.
جی.
اور نہ اس سے شفاعت قبول کی جائے گی.
جی.
تو یہاں پر جو نفس ہے اس سے مراد.
جی.
ہے کافر.
جی.
کہ کافر کے متعلق.
جی.
سفارش شفاعت قبول نہیں.
جی.
کی جائے گی.
ماشاءاللہ. بہت خوبصورت توضیح. تضاد جو بظاہر نظر آ رہا تھا وہ اٹھ گیا. اچھا مصعب, یہاں پر ایک تو پہلو آپ نے واضح فرما دیا کہ شفاعت حق ہے اور جن کے لیے شفاعت کی اجازت ہے ان کے لیے کی جائے گی, تو گناہگار مسلمانوں کے لیے شفاعت جو ہے وہ ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ کیا ہوا اگر ہم گناہگار ہیں تو ہمارے گناہ شفاعت کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے اور گناہوں پہ جری ہو کر وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں, تو اس طرح کا کانسیپٹ اس کی کیا مطلب ویلیڈیٹی ہے اسلام میں، کیا فرماتے ہیں آپ؟
دیکھیے یہ بھی ایک بڑی کامن سی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور شفاعت پہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں قرآن پاک کے اندر ان کے بارے میں بڑی سخت الفاظ کے اندر تحدید اور تنبیہ بھی کی گئی ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں یہودی بھی کرتے تھے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیار، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے وہ کسی اور مفہوم میں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں، احباؤہ محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہماری تو شفاعت ہو ہی جانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا رد کیا، فرمایا قل فلما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے اگر اتنے پیارے ہو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی خدا کی مخلوق میں بشر ہو، انسان ہو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ سمجھو۔ دیکھیں ایک ہے کہ ہم شفاعت کا اعتقاد رکھیں، شفاعت کی دعا کریں، شفاعت کی امید رکھیں، یہ تو برحق ہے اور یہ ہمیں اعتقاد کو قطعی طور پہ ہونا ہی چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے کہ ہماری بخشش کے زیادہ چانسز تو شفاعت سے ہی ہیں، اعمال سے کم ہیں، لیکن شفاعت کی امید پر گناہ کرنا اور چیز ہے۔ گناہ ہوا لیکن پھر بھی آدمی شفاعت سے امید رکھے، یہ اور ہے، اور شفاعت کی امید پہ گناہ کرے، یہ اور چیز ہے۔ تو شفاعت کی امید پہ گناہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ دنیا میں بہت سے لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، ایک آدمی نے پانی میں چھلانگ ماری، دو چار نے دیکھ لیا، انہوں نے چھلانگ ماری نکال لیا، اچھا حالانکہ وہ تھا دریا ہے، سمندر ہے، روانی ہے پانی کے اندر، یا ایک آدمی نے زہر کھایا، گھر والے فوراً اسے ہاسپٹل لے گئے، بچ گیا وہ، یا ایک آدمی نے ٹرک کے نیچے آنے کی کوشش کی تو ٹرک صحیح طرح اس کو جناب ہٹ نہیں کر سکا، بندہ بچ گیا۔ اب وہ ہڈیاں ٹوٹ گئے، ڈاکٹر جناب آرتھوپیڈک ہے، اس نے اسے ہڈیاں وڈیاں صحیح کر دی، اس کی سارا کچھ کر دی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی چونکہ ڈاکٹر زہر کھانے والے مریض کو بچا لیتے ہیں، لہذا میں زہر ہی کھا لوں،
جی،
یا بعض کا ٹرک سے ٹکر کھانے والے آدمی کو ڈاکٹر جو ہے اس کی ہڈیاں بعد میں جوڑ ہی دیتے ہیں، لہذا میں ٹرک میں سر مار ہی دیتا ہوں،
جی،
یا پانی میں گرنے والے کو لوگ بچا ہی لیتے ہیں بعض کا، لہذا میں چھلانگ مار ہی دیتا ہوں،
جی،
تو ایسا کرنے والا کیا سمجھا جائے گا؟ پرمے درجے کا بیوقوف سمجھا جائے گا،
جی،
یہی معاملہ شفاعت کا ہے۔ جیسے پانی میں چھلانگ مارنے والا پوسیبل ہے بچ جائے، لیکن ہو سکتا ہے نہ بچے، مرتے بھی تو ہے نا،
جی،
ٹرک کے ساتھ ٹکر کھانے والا بچ بھی جاتا نہیں بھی بچتا، زہر کھانے والا بچ بھی جاتا نہیں بھی بچتا، تو جہاں پر دونوں طرف چانسز ہوتے ہیں وہاں پر آدمی رسک نہیں لیتا اس طرح کا۔ شفاعت کا معاملہ ایسا ہی ہے، ہمارا شفاعت کا عقیدہ ہے، شفاعت پہ امید ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میری شفاعت ہونی ہی ہونی ہے، ایسی قطعیت نہیں ہے کہ مجھے میرے ساتھ شفاعت کا پرسنلی کہہ دیا گیا ہے کہ تمہاری شفاعت ہونی ہونی۔ اگر کسی کا یہ معاملہ ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ جب اس کو وعدہ ہی ہو گیا اس کے ساتھ تو اب جو مرضی کرتا رہے، لیکن جب ایسا نہیں ہے تو چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کی اجازت دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ دے، اب اگر نہ دی تو اگر شفاعت کی اجازت نہ ملی اس بندے کے حق میں تو یہ تو مارا گیا نا، تو لہذا جیسے ہم جہاں پر برابر برابر چانسز جو ہے وہ بچنے کے اور پھنسنے کے ہوتے ہیں، وہاں پر صرف بچنے کی امید پہ ہم غلط کام نہیں کر بیٹھتے، جتنا بچا ہی لیں گے نا کہ ہو سکتا نہ بچے اور پھنس جائیں، اسی طرح شفاعت کا معاملہ ہے کہ شفاعت کے معاملے میں ہمیں قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ جناب زید، جناب عمر، جناب بکر آپ کی شفاعت ہوگی، تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا لہذا اب تو اس کے خلاف ہوگا ہی نہیں، تو لہذا آپ جو مرضی کرتے پھرے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی ایک جگہ اسی طرح ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں تو آگ جو ہے نا وہ چند متعین دن ہی چھوئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوگا؟ اگر تو ایسا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کس بات کے اوپر جو ہے اس طرح کے جملے بولتے ہیں؟ یہ تمہاری جھوٹی من گھڑت تمنائیں ہیں، یہ تمہاری آرزوئیں ہیں، یہ زبانی تمہارے اپنے فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں، یہ تو لہٰذا ان چیزوں کے اوپر نہ رہو، بلکہ جو ایمان لائے، اچھے عمل کرے، پھر آگے وہ سارا وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ امید رکھ کر کے چونکہ شفاعت ہو سکتی ہے لہذا گناہ کر لیں
جی.
یہ بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں، کیونکہ اس میں گناہ کی تخفیف، گناہ حکم الہی کی تخفیف، اس کا ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا، استخفاف، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ تو غلط ہی غلط ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ چیز قابل توجہ ہے، ہمارے معاشرے میں کم نہیں ہے. بیانات کے اندر جہاں رحمت الہی کا بہت زیادہ بیان ہوتا ہے
جی.
لوگ ایسے ذہن پال لیتے ہیں
جی.
بیان کرنے والا یہ ذہن دینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا الا جی. یہ کہ وہی بیوقوف ہو
جی.
لیکن سننے والے اس طرح کی چیزیں پال لیتے ہیں، ناکوں کے اندر سن سن کے اس طرح کے پکے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب آج تو بخشش لے کے اٹھے ہیں لہذا اب ہماری قطعی طور پہ بخشش ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پہ وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں، پتہ نہیں اللہ نے تمہارا فیصلہ کیا یا نہیں کیا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری قطعی طور پہ بخشش ہو گئی اور میری قطعی طور پہ سفارش ہوگی ہوگی. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے.
میٹھے سائی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن.